بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کل جو آخری ہم نے بات پڑھی تھی اسی کے قریب قریب یہ دوسری بات بھی ہے اور وہی مضمون چل رہا ہے. فرماتے ہیں: من جهل المريد ان يسيء الادب فتؤخر العقوبه عنه فيقول لو كان هذا سوء ادب لقطع الامداد واوجب الابعاد. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان، جیسے گزشتہ کل بھی بات آئی تھی کہ انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے اور کبھی اس سے کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آتی، کوئی مؤاخذہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں آتی. تو کل یہ بات آئی تھی کہ کہیں انسان یہ نہ سوچے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ استدراج ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے. کبھی تو ڈھیل ہوتی ہے اس لیے کہ اچھا یہ آئندہ اپنے آپ کو خود ہی توبہ کر کے درست کر لے، کبھی ڈھیل ہوتی ہے اس لیے کہ اور زیادہ انسان برائیوں میں مبتلا ہو تاکہ سخت پکڑ آئے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو یہی فرماتے ہیں کہ من جہل المرید، کہ یہ مرید کی جہالت ہے جو شخص اللہ کا کی جانب اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ مرید ہوتا ہے. اور وہ عام طور پر جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو کسی اللہ والے سے بھی تعلق قائم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے واسطہ انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کسی انسان سے بھی تعلق قائم کرتا ہے جو اس کو راستہ بتاتا رہے اور چلاتا رہے، اور اسی کو مرید کہتے ہیں. من جہل المرید ان یسیء الادب، مرید اور اللہ کی جانب چلنے والے کی جہالت کی بات ہے کہ وہ کوئی خلاف ادب کام کر لے. خلاف ادب سے مراد کوئی بھی چیز خلاف شرع کوئی کام کر لی، یا کوئی ایسا کوئی سنت تھی جس کو چھوڑ دیا، کوئی ادب تھا جس کو چھوڑ دیا، کوئی عمل تھا جس میں غلطی کر لی، کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ درجے سے نیچے والے درجے پر، کوئی عمل تھا معمول تھا اس کو چھوڑ دیا، یا ایک چیز کو خلاف سنت کر لیا، کوئی بھی ایسی چیز جو مناسب نہ ہو وہ کام کر لیا. ہر ایک کے درجے کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتا ہے. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بھول پر بھی مؤاخذہ ہوتا ہے اور سخت مؤاخذہ ہوتا ہے، بعضوں کا ہوتا ہے جان بوجھ کر بھی کیا تب بھی مؤاخذہ نہیں ہوتا. ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوتا ہے. بعضوں کے لیے جس کو کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ کوئی مقرب ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہ کبھی ایسا عمل کرتا ہے اس پر مؤاخذہ ہو جاتا ہے، یہی عمل اگر کوئی عام شخص کرتا تو اچھا اس کے لیے شاید کوئی اس کو اچھائی سمجھا جاتا. اس کا مطلب ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی بادشاہ ہے، اور یا کوئی بڑا ہے. چلو حاکم اور بادشاہ کا ہم نہ سوچیں، ہم لحاظ سے سوچیں کہ کوئی بہت بڑے، کوئی اللہ والے ہیں، اور ان کے بعض وہ لوگ ہیں جو قریب کے لوگ ہیں جو ان کے مزاج کو جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے فلانی چیز کی ضرورت ہے، مثلاً پانی کی ضرورت ہے. اب جو قریب کے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اچھا پانی جب مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ فلانے گلاس میں اور اتنا ٹھنڈا پانی اور یہاں سے لانا ہے، یا پتہ ہے قریب والوں کو پتہ ہے. جو نیا آدمی آیا اس نے سوچا اچھا مجھے بھی شوق ہو رہا ہے خدمت کرنے کا، پانی مانگا ہے، بیت الخلاء میں گیا، لوٹے میں پانی بھرا اور لے کر آ گیا، سوچا وہ شاید وضو کرنا ہوگا یا کوئی اور کام ہوگا، تو چلو نیا آدمی تھا باہر سے آیا ہے، چلو پانی لایا ہے نا، چلو اچھا کام کیا اس نے، اس کے لیے تو اچھا ہی سمجھا جائے گا اس لیے کہ عام آدمی ہے. قریب کا آدمی کرتا تو ظاہر ہے اس پر ناراضگی ہوتی کہ اچھا تمہیں پتہ ہے پانی مانگا اور تم اس میں پانی لے کر آ گئے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملات انسانوں کے کچھ مثال ہے یہ صرف، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقربین، کوئی عام شخص اگر کوئی عام مؤمن کوئی کام کر لیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے اس نے نیک کام کیا ہے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھی بغیر دھیان کے پڑھ لی، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھ لی نا اس نے، مسجد آ گیا نماز پڑھ لی، اور وہی نماز اگر کوئی مقربین میں سے پڑھتا تو اس پر تنبیہ ہوتی کہ اچھا ایسی نماز تمہیں تو کچھ اور سکھایا گیا تھا، تمہیں تو وہ دھیان والی نماز سکھائی گئی تھی، تم نے وہ عمل کر لیا. تو ہر ایک کے معاملات مختلف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فنسیہ قرآن میں بھول گئے تھے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنسیہ، لیکن عتاب کتنا سخت ہوا، کتنی سخت پکڑ آئی اور کتنی سخت تنبیہ کی گئی، جنت سے ہٹایا گیا، زمین میں اتارا گیا، اور زمین کی جو مشقتیں تھیں وہ سب تمام معاملات جو مقدر تھا وہ ہونا تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا تھا، فنسیہ، بھول گئے تھے، فنسیہ ولم نجد لہ عزما. تو بہرحال یہ ہر ایک کے درجے کے لحاظ سے اس پہ انسان کی طرف سے کبھی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی پر جب انسان کو محسوس ہو کہ میں نے یہ غلط کیا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہ ہو، کوئی پکڑ نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے، تو یہ نہ کہے من جہل المرید ان یسیء الادب فتؤخر العقوبۃ عنہ فیقول لو کان ھذا سوء ادب لقطع الامداد واوجب الابعاد. اگر میرا یہ عمل کوئی غلط ہوتا اور برا ہوتا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری جو امداد اور نصرت ہے وہ، یا میری توفیق جو عبادتوں کی ہے وہ ہٹا لیتے اور مجھے اپنے سے دور کر دیتے، کوئی رکاوٹ آ جاتی. ہمتے یہ سوچنا غلط ہے، یہ جہالت کی بات ہے. کیوں؟ فقد یقطع المدد عنہ من حیث لا یشعر. کبھی اللہ تعالیٰ کی امداد اس طریقے سے منقطع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اس طریقے سے رک جاتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا پھر. اور ولو لم یکن الا منع المزید. فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اتنا تو کم از کم ہے نا، اتنا تو کم از کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ اور مزید دینے سے تو رکاوٹ آ گئی، جو ترقیات اللہ تعالیٰ دینے والے تھے وہاں پر تو رکاوٹ آ گئی. چلو ٹھیک ہے، پہلی کسی چیز میں رکاوٹ نہیں آئی تو انسان آگے بڑھنے سے تو رک گیا، کیا پتہ کیا ملنے والا تھا اللہ کی طرف سے لیکن وہ نہیں ملا اس لیے کہ اس نے یہ کام کیا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَن يُخَلِّيَكَ وَمَا تُرِيدَ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اگر اتنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری غلطی دیکھی اور غلطی دیکھ کر ہماری غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا اور ویسے ہی چھوڑ دیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے، اس کو کچھ نہ کہے، تو اس کا کبھی مطلب یہ ہوتا ہے اس قابل ہی نہیں کہ اس کو کچھ کہا جائے، چھوڑو اس کو. تو یہ بھی تو اللہ کی طرف سے بس سخت تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تنبیہ نہیں ہوئی، نہ ہونا بھی ایک تنبیہ ہے، لیکن جس کو احساس ہو اس کے لیے. جیسے ہوتا ہے کبھی بڑوں کی طرف سے انسان تھوڑی سی چیز دیکھ لیتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کل وہ صحابی نے صرف اتنا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا نہیں دی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، بس اسی پر انہوں نے اپنا پورا مکان توڑ دیا تھا. تو یہ احساس کی بات ہے، کسی میں یہ احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسوں کو اللہ تعالیٰ پھر ترقیات بھی عطا فرماتے ہیں. یہ بڑی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، جس کے اندر یہ احساس ہوگا تو وہ ترقیات کرے گا، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے گا. ایک بزرگ سے ان کے کسی متعلق نے یہ پوچھا کہ ہم غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے، یعنی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، ہم وہی کرتے رہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرمایا کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، مواخذہ ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. مواخذے کی دو قسمیں ہیں، فرمایا کہ دو طرح کے مواخذے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مواخذہ کہ اچھا کوئی تکلیف آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا اس میں نہیں، کوئی سخت کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ نہیں کر سکتے، یا کوئی بیماری ایسی آ گئی کہ انسان ایک کام کرنا چاہ رہا تھا بیمار ہو کر معذور ہو کر، یعنی بیماری بھی خیر ایک رحمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ترقیات کا ذریعہ ہے، لیکن ایک انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے میں رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، تو کبھی کبھی تو یہ ظاہری تکلیفیں آ جاتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ ظاہری تکلیفیں تو بہت ادنا درجہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت بن جاتی ہیں، لیکن کبھی اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے ایسی صورت میں جو نظر نہیں آتا. کیا تھا کہ انسان ایک عمل کرتا تھا، اب عمل کی توفیق طلب ہو گئی ہے، ایک عمل تھا نیک عمل تھا لیکن اب وہ توفیق نہیں مل رہی وہ عمل کرنے کی، کوئی نفل عمل تھا اب وہ چھوٹ رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، تلاوت تھی تلاوت کی ایک مقدار نہیں ہو رہی ہے، بس میں نہیں کر سک رہا ہوں، انسان کو نہیں پتہ سمجھ رہا نہیں، مصروفیت بڑھ گئی، مصروفیت نہیں بڑھی ہے، وہ گناہ تھا جس کی نحوست کی وجہ سے تلاوت کی توفیق طلب ہو گئی. یا کوئی تسبیحات کر رہا تھا یا کوئی عمل کر رہا تھا, کوئی نیک کام میں حصہ لے رہا تھا, وہاں سے اس کو ہٹا دیا گیا, نکال دیا گیا, یا کسی وجہ سے انسان کی توفیق سلب ہو گئی, ہونے کے باوجود وہ حصہ نہیں لے رہا ہے, جو بھی فرق ہے اپنے اپنے لحاظ سے ہر ایک سوچ سکتا ہے, تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ کی طرف سے ایک مواخذہ ہے, لیکن جو سمجھے گا اس کے لیے ہے, جو نہیں سمجھے گا وہ تو اور زیادہ سمجھتا رہے گا, نہیں نہیں ٹھیک ہے میں صحیح کر رہا ہوں اور مجھ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کوئی چیز ہوتی ہے انسان, نہیں نہیں وہ ظاہری اسباب اچھا یہ ہو گیا نا اس وجہ سے تھا, اپنے اعمال پر نظر نہیں جاتی ہے. بہرحال وہ جیسے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے مشائخ کے بارے میں کہ اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم, جملہ بھی اچھا ہے مفہوم بھی بڑا اچھا ہے, کہ اذا فقدوا اعمالهم عمل امید, کہ مشائخ کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی کام چاہتے تھے کرنا چاہتے تھے اور وہ کام مقصد تک پورا نہیں پہنچ سکے, تو یا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا اس میں رکاوٹ آ گئی, تو ہمیشہ پہلی چیز اپنے عمل پر نظر ڈالتے تھے کہ کہیں ہمارے عمل میں کوتاہی ہو گئی, ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اذا فقدوا اعمالهم, تو پہلا کام تفقدوا اعمالهم, کہاں پر فرمایا؟ وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں, جہاں پر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حدود پرندوں میں حدود نظر نہیں آ رہا, ما لی لا ارى الحدود, اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ فرمائے ہیں سلیمان علیہ السلام کے, جو بات نقل فرمائی ہے کہ ما لی لا ارى الحدود, مجھے کیا ہو گیا کہ حدود نظر نہیں آ رہا, پہلے اپنے اوپر نظر گئی, شاید مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے مجھے جو ایک نعمت دی تھی وہ نعمت سلب ہو گئی, حدود کیوں نظر نہیں آ رہا, کیا بات ہے, ما لی لا ارى الحدود. دوسرے درجے میں فرمائے ام کان من الغائبین, یہ شاید نہیں ہوگا, اور ہم لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے, وہ ہے نہیں اس لیے نظر نہیں آتا, اپنے اعمال پر نظر شاید چلے جائے کسی کی, لیکن دوسرے درجے میں پہلے اس پر نظر جاتی ہے, کبھی کوئی ہمیں بتا دے کہ آپ نے غلط کام کیا, کس نے بتایا, ہم جو ہمارا مزاج ہوتا ہے کس نے کہا, یہ تو من جانب اللہ کہلوایا گیا ہے کہ اچھا آپ نے یہ چیز کی ہے یہ مناسب نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک غلطی تھی جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ ہاں یہ غلطی ہم کر رہے تھے اور ہم اس غلطی کو ٹھیک کر لیں. لیکن عام مزاج کیا ہوتا ہے, عام مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی تو ٹھیک ہے جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو باتوں میں تو انسان کر بھی لیتا ہے سن بھی لیتا ہے, لیکن جب وقت آتا ہے کسی نے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ اس طرح آپ نے یہ کیا تھا, کس نے بتایا, فوراً یہ آئے گا فلانا نے شکایت کی ہوگی, فلانا نے شکایت کی ہوگی, ایک عام مزاج ہے عموم مزاج کے لحاظ سے, اس چیز کو بدلنا ہے. اللہ کی طرف سے کبھی تنبیہ اوپر سے آتی ہے, کبھی انسانوں کے واسطے سے آتی ہے, جب انسان کو پتہ چلے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لے. قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان فرمایا, تو منافقوں کا یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرتے تھے تو وہ یہی سوچتے تھے کہ دیکھو اگر غلط ہوتا تو ہم پکڑا جاتے, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول یا اللہ کے رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اچھی طرح جانتے تھے اور یقین تھا, قرآن نے بھی کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے, آپ کو کوئی برا جملہ کہتے, اور پھر قرآن نے ان کا جملہ نقل کیا, وہ کہتے تھے آپس میں لولا یعذبنا اللہ بما نقول, اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہے. یعنی وہ منافقوں کا جو حال تھا وہ قریب قریب ہم دیکھیں تو اس کی کچھ صورتیں ہم لوگوں میں بھی کسی درجے میں ہوتی ہیں, کہ اچھا جیسے جس کا یہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی تو انسان سوچتا ہے اچھا مواخذہ نہیں ہوا اس کا مطلب میں صحیح ہوں. منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ لولا یعذبنا اللہ بما نقول, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا تو عذاب کی جگہ ہی نہیں ہے, حسبہم جہنم, تو جہنم ان کے لیے کافی ہے, دنیا میں سزا ملے نہ ملے وہ تو دنیا کا معاملہ, اصل دنیا وہ جزا کی اور بدلے کی جگہ ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں صحابہ کا حال کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب ان پر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید ہونے لگیں, اور پہلے تنگی کا زمانہ تھا پھر فتوحات کا زمانہ آیا, اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حالات میں خاص طور پر ملتا ہے کہ روزے میں تھے, فضائل صدقات میں بھی واقعہ آئے گا, روزہ تھا, افطار کا وقت آیا, کھانا سامنے رکھا گیا تو رونا شروع کر دیا, روتے رہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ذرا رونا بند ہوا, پھر کھانا پیش کیا گیا, پھر روتے رہے, کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کو تو دو وقت کا کھانا کبھی پیٹ بھر کے ملا نہیں. پیٹ بھر بھی اس زمانے میں تہائی کھانا وہ پیٹ بھر کہلاتا تھا, تو اتنا کھانا بھی نہیں ملا. اور ہمارے لیے اتنی فتوحات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, ہر طرح کے کھانے. حالانکہ روزہ تھا اور افطاری کا وقت ہے, اور وہ کھانا جو سامنے رکھا گیا, فرمایا کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے وسعتیں دے رکھی ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے یہ میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے ساتھ یہ دنیا ہمیں جو دے رہے ہیں اس میں ہمارے لیے کوئی خیر اور بھلائی ہے. اگر اس میں کوئی خیر ہوتی اور یہ فتوحات جو ہمیں مل رہی ہیں, دنیا کی نعمتیں, اگر یہ کوئی خیر کی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی, اور وہ زیادہ مستحق تھے اس خیر کے. کوئی یعنی فرماتے تھے کہ ما ارانا اخرنا لما ہوا خیر لنا, ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کوئی ہمارے لیے خیر کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دے رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. قرآن کے الفاظ ہیں, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تمہارے مزے کی چیزیں تم نے دنیا میں حاصل کر لی, اب کیا لینے آئے ہو. تو صحابہ کا یہ احساس ہوا کرتا تھا, ان کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی. منافقین کے مقابل میں دیکھیں, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اونچے درجے کے ہیں, تو اور ہم طور پہ لوگ ان کو فن تعبیر میں امام مانتے ہیں, لیکن خیر وہ فن تعبیر کے تو ہیں امام, لیکن اس کے علاوہ تابعین میں سے ہیں, محدثین میں سے ہیں. تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا, ان کے بڑے یعنی ان کے شاگردوں کا بھی حلقہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعزاز بھی دیا تھا, ایک مقام دیا تھا. ایک موقع ایسا آیا, وہ بھی ان کی کسی تقوی کی بنیاد پر ایک واقعہ پیش آیا تھا, ایک طویل واقعہ ہے, ایک تقوی کی بنیاد پر ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک تقوی کی بنا پر جو کچھ مال وغیرہ جو تجارت کا تھا پورا انہوں نے دے دیا تھا. اس کے نتیجے میں ان کے ذمے دین لازم ہو گیا, قرض ہو گیا, مقروض ہو گیا, حالانکہ وہ ایک تقوی سے متعلق ایک واقعہ تھا, لیکن بہرحال ہوا, اور اس کی وجہ سے ان پر دین آ گیا, قرض ان کے ذمے لازم ہو گیا. قرض لازم ہوا تو اب ظاہر ہے اتنی بڑی مقدار میں, ایک واقعہ جس میں شبہ ہوا, جیسے امام صاحب کے بھی واقعہ تھا کہ کسی تاجر سے کہا تھا, خود تو تجارت نہیں فرماتے تھے, کسی کو وکیل بنا دیا تھا اور اس سے کہا تھا دیکھو اس کپڑے میں یہ نقص ہے, کپڑوں کی تجارت تھی, کہ اس میں یہ نقص ہے, جب کوئی خریدنے آیا تو اس کو بتا دینا کہ اس میں یہ نقص ہے اور اس کے بعد بیچنا. بتا دیا اس کو. اب اس نے جب بعد میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رقم پیش کی, بہت بڑی رقم تھی, رقم پیش کی کہ اچھے رقم آئی, اور کوئی تاجر تھا اس لیے کہ بڑی مقدار میں ہوا کرتے تھے, ہول سیل کے لحاظ سے ان کے بیچے جاتے تھے. تو امام صاحب نے وہ رقم لیتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس میں نقص کا, بھول گیا بتانا, حالانکہ دیکھ کے لیا تھا لیکن کہا کہ میں بتانا بھول گیا. اچھا وہ کہاں ہے, وہ تو چلا گیا سفر میں کہیں, وہ تو کہیں دور سے آیا تھا, باہر سے آیا تھا اور لے کے چلا گیا مال, اس تک پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پوری رقم صدقہ کر دی تھی. یہ ان حضرات کے تقویٰ کی بات ہوا کرتی تھی, اس زمانے کے ایسے واقعات ان حضرات کے بڑے عجیب تھے. تو خیر یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا, انہوں نے پورا صدقات میں دے دیا. اب اس کے بعد ان کے ذمہ قرض ہے, قرض کی ادائیگی فوری طور پر تو ہو نہیں سکتی, بڑی مقدار تھی کیونکہ تجارت کا مال تھا. تو اب اس کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا, کیس ہو گیا, اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے ان کو عدالت میں جانا پڑا, کورٹ میں جانا پڑا. اب اتنی بڑی شخصیت, ان کو کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے, ظاہر ہے ایک طرح سے ان کو یعنی ظاہر ہے ان کو یہ احساس ہوا کہ اچھا یہ میری کسی چیز پر مجھ سے مواخذہ ہوا ہے. کیا چیز؟ اب ظاہر ہے عام آدمی اس چیز کو سمجھے یہ تو مشکل چیز ہے. فرماتے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کیوں مجھے یہ سزا مل رہی ہے, کون سے گناہ کی یہ سزا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی ہے, یہ ان کے شاگرد تھے ابن عون رحمۃ اللہ علیہ, ان سے انہوں نے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40 سال پہلے ایک شخص کو جو بیچارہ کوئی تنگ دست ہوگا, میں نے اس کو یا مفلس کہہ دیا تھا. 40 سال پہلے ایک شخص کو میں نے کہہ دیا تھا اے مفلس. تو فرماتے ہیں اس کی سزا میں آج میں مفلس بنا ہوں کہ مجھے کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ میں افلاس میں اور افلاس کی حالت میں ہوں, میرے ذمہ قرض لازم ہوا ہے اور مجھے یہ معاملات میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں. یہ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ ان سے بیان کیا جو اس زمانے کے بڑے بزرگوں میں سمجھے جاتے تھے, ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ. ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے واقعہ بیان فرمایا کہ یہ محمد بن سیرین نے یہ بات فرمائی ہے. تو ابو سلیمان دارین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بڑے اونچے لوگ تھے, یہ بڑے اونچے لوگ ہیں, چونکہ ان کے گناہ بہت کم ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کون سے گناہ کی کون سی سزا ہے. ہم لوگوں کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم پر سزائیں آتی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے گناہ کی یہ سزا ہمیں مل رہی ہے. تو یاقی اونچے لوگوں کی باتیں بھی بڑے عجیب ہوا کرتی ہیں. حضرت مولانا اس موقع پر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ بڑا عجیب ہے جو ان کے حالات میں لکھا ہے. یہ ان حضرات کی سوچ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچ کیسی ہوا کرتی تھی. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات کا مشورہ ہو رہا تھا. وہ جو ہندوستان میں جنگ کا معاملہ ہوا تھا, جنگ آزادی, آپس میں مشورہ ہو رہا تھا. اس مشورے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے تھی جو حضرت حاجی صاحب اور حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے مختلف تھی کہ جنگ کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. حضرت گنگوئی کی رائے اس میں پوری طرح اس وقت ان کو شرح صدر نہیں تھا. خیر بعد میں ان کو بھی اطمینان ہو گیا, کہا ٹھیک ہے, یہ تو خیر ایک مشورہ ہوا تھا ان کا آپس میں. کچھ عرصے کے بعد مقدمہ ہوا اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ عرصے کے لیے قید خانے میں اور جیل میں جانا پڑا, تقریباً 6 مہینے کے لیے. فرماتے ہیں کہ یہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس معاملے میں شرح صدر تھا, اطمینان تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر شرح صدر تھا, اطمینان تھا, اور انہوں نے فوراً ہاں کہہ دیا کہ ہاں یہ کرنا چاہیے, ایک اچھا کام تھا. انہوں نے فوراً ہاں کہہ دیا کہ کرنا چاہیے. مجھے تردد تھا, اس تردد کی سزا ہے کہ 6 مہینے مجھے جیل میں رہنا پڑا. یہ ان حضرات کی سوچ ہوا کرتی ہے, کہاں سے کون سی غلطی. حالانکہ وہ غلطی تھی, انہوں نے اس غلطی کو سمجھا اور اس کی سزا کو سمجھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان حضرات کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں, کہاں اس کی پکڑ آ رہی ہے, کس طرح سے پکڑ. حالانکہ اس کو کوئی شاید کوئی مواخذہ اور پکڑ نہ سمجھتا, لیکن ان حضرات کی اپنے اوپر ایک گہری نظر ہوا کرتی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بندوں کے ساتھ اسی طرح مختلف, جس کو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَن يُخَلِّيَكَ وَمَا تُرِيدُ. کبھی اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی جو کرتے ہو کرتے رہو, یہ بھی ایک کوئی ظاہر کے بڑی ایک یعنی جو سمجھدار ہو اس کے لیے تو بڑی تنبیہ ہے. اس کو ایک مثال بعضوں نے دی ہے کہ مثال اس کی ایسی ہے کہ ایک شخص ہے جو بیمار ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہے. ہاسپٹل میں جب جاتا ہے علاج کے لیے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اس سے بات کرتا ہے, اس کو وہاں رکھا جاتا ہے, تو اس کو کھانے دیے جا رہے ہیں, اس کو مختلف چیزیں دیے جا رہی ہیں, اس کو چلو جو پسند ہے کیا کھانا ہے, اچھا یہ چٹی کے یہ بھی دے دیا, وہ بھی دے دیا, یہ بھی دے دیا. لیکن وہاں اس کام کے لیے تو وہ نہیں گیا تھا. کھانے بھی مل رہے ہیں اس کو, فروٹ بھی مل رہے ہیں, سب کچھ مل رہا ہے اس کو, کیا چاہیے. وہ کہہ رہا مجھے علاج چاہیے. نہیں, علاج نہیں, سب کچھ ملے گا, علاج نہیں ملے گا. تو ڈاکٹر کی طرف سے جو معالج ہے, جو طبیب ہے, وہ اس کو دیکھتا ہی نہیں کہ علاج کے لیے اس کو کیا ضرورت ہے. باقی چیزیں تو اس کو مل رہی ہیں لیکن اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے. ہمارا بھی معاملہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مل رہا ہے وہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ایک عام سی چیزیں ہیں, یعنی وہ چیزیں ہیں جس کی آخرت میں کوئی قیمت نہیں ہے. اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کہاں غلطی ہے اور کہاں صحیح ہے, اصل تو وہ چیز ہے. اگر کوئی غلطی پر مواخذہ نہیں ہے, اسی طرح جیسے بیمار ہے اور اس کو کوئی تکلیف ہے لیکن ڈاکٹر اس کی اس بیماری کو دیکھتا ہی نہیں, اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا, تو ظاہر ہے اس کا یعنی یہ معالج تو جو بیمار ہے وہ یہ کہے گا کہ میں یہاں اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا, میں تو علاج کے لیے آیا تھا. تو اسی طرح ہمارا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں تو اس تنبیہ سے ہم اپنا سبق حاصل کریں, نہیں ہوتی تنبیہ تو پھر اور زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے گڑگڑانے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میرے طرف سے قصور ہوا, آپ کی طرف سے کوئی مواخذہ نظر نہیں آتا. کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ مجھ سے مواخذہ ہو؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہو؟ استغفار کرے, ہاں عافیت تو مانگے, عافیت تو مانگے, لیکن یہ احساس بھی ساتھ میں دل میں ہونا چاہیے. یہ بہرحال ان کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں. آگے فرماتے ہیں من رأيته مجيبا عن كل ما سئل وذاكرا عن كل ما علم ومعبرا عن كل ما شهد فاستدل بذلك على وجود جهله. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو خاص توفیق ملتی ہے اعمال کی, اور اعمال کی توفیق کے ساتھ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں, کچھ نظر آتا ہے یا کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں یا کوئی اچھے اچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعامات ملتے ہیں. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اولیاء اللہ کے یہاں. تو فرماتے ہیں کہ من رأیتہ مجیبا عن کل ما سئل, جس شخص کو یہ دیکھو کہ ہر سوال کے جواب دے دیتا ہے, یعنی گہرائی معرفت کی. حالانکہ ایک شخص سوال کر رہا ہے, اس کو اس چیز سے وہ سوال اس کے لیے نہیں تھا, لیکن اس کو بھی وہ بات بتا دی, اس کو جواب دے دیا. ہر چیز کے, ہر سوال کے جواب ہمیشہ نہیں دے, تصوف کے میدان میں کہا جا رہا ہے, مسائل کے نہیں. فقہی مسائل میں تو چلو ٹھیک ہے, عملی زندگی ہے, لیکن تصوف کے مسائل میں ہر ایک کو ہر سوال کے جواب نہیں دیا جاتا, اس لیے کہ بعض چیزیں بہت گہری ہوتی ہیں, ان کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. تو فرماتے ہیں کہ من رأیتہ مجیبا عن کل ما سئل, کسی کو دیکھو کہ ہر سوال کا جواب وہ دے دیتا ہے, اور ہر طرح کی گہری باتیں بھی عام لوگوں میں بیان کر دیتا ہے. وذاکرا کل ما علم, جو جانتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کر دیتا ہے, حالانکہ ہر بات ہر ایک کے سامنے بتانے کی نہیں ہوتی. وہ معبرا عن کل ما شہد, جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشاہدہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر دیتا ہے. ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے, حضرت مولانا گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, کیا نام تھا, حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اونچ بڑے پہنچے ہوئے تھے, بڑے عجیب شخصیت تھے, صاحب کشف تھے, ان کے بھی عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے کشف کے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی گیا تھا ان کے پاس, ان کے ساتھ بھی کچھ واقعہ پیش آیا تھا, تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے. ہمارے تفسیر لکھنے والے, تفسیر حقانی لکھنے والے جو ہیں وہ بھی ان کے پاس گئے تھے, تو ان سے بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں. اچھا آپ تو مفسر ہیں نا, تو یعنی کشف ہو جاتا تھا ان کو کون آیا کیا کرتا ہے, کسی نے کچھ بتایا نہیں, وہ خود بتاتے تھے. اچھا آپ تو فلانے ہیں, فلانے سے, اچھا فلانے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اچھا آپ تفسیر بھی لکھتے ہیں, تو اچھا اس کے بارے میں کوئی سوال کر لیں گے. اس لیے کہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب دیا تھا, کشف بھی بڑا عجیب تھا ان کا. تو خیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ایک شخص مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے تھے. تو حضرت گنگوئی تو عمر میں کم تھے, حضرت مولانا گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تو عمر میں بڑے تھے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ان کو میرا سلام کہہ دینا اور دو پیغام پہنچائیں. فرمایا کہ ایک تو ان سے کہہ دینا خلوق محمدی اختیار کریں, خلوق محمدی اختیار کریں, اس لیے کہ ان کے یہاں سختی بہت تھی, ڈانٹ سرے کو, یعنی ظاہر ہے بڑوں کی باتیں ہیں, یہ بڑوں کی باتیں ہیں, تو ظاہر ہے وہ دوسروں کے ساتھ جو سختی کا معاملہ کرتے تھے ان کی اصلاح کے لیے کرتے تھے, جس وجہ سے بھی وہ ان کا معاملہ تھا. لیکن حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دینا خلوق محمدی اختیار کریں, یعنی قرآن میں کیا آتا ہے خلوق محمدی میں, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سختی کا معاملہ کریں تو لوگ آپ کے پاس سے دور ہٹنے شروع ہو جائیں. تو لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک اہم حصہ تھا. تو فرمایا کہ ایک بات تو ان سے کہہ دینا خلوق محمدی اختیار کریں, اور دوسری بات فرمائی کہ دوسرا میری طرف سے پیغام یہ دے دینا کہ ذرا ضبط سے کام لیا کریں. یعنی یہ تو تھوڑے الفاظ میں حضرات سب بات سمجھ جاتے تھے, لیکن جو حضرات نہ سمجھے ضبط کے معنی وہی ہے جس کی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے, کہ حضرت مولانا فضل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسا ہوتا تھا کوئی کشف ہوا اس کو ظاہر کر دیا. جیسے کوئی آتا تھا, اچھا آپ تو فلاں خاندان سے, اچھا والا آپ کے والد تو وہ فلاں تھے, سب کچھ بتا دیتے تھے. دوسرے مشائخ کے یہاں پتہ بھی چلتا تھا تو ظاہر نہیں ہوتا تھا, کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا تھا, ان سے ہی پوچھیں گے اچھا آپ کون, آپ کے والد کون. حالانکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ منکشف فرما دیتے تھے ہر ایک کے ساتھ, یہ ضروری بھی نہیں ہے کشف, جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی اتنی اہمیت نہیں دی گئی اس کو, لیکن ان کے یہاں ہوتا بھی بہت تھا اور اس کا اظہار بھی بہت ہوتا تھا. تو خیر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام بھیجا اور یہ دو پیغام بھیجے, یہ شخص گئے. اب ظاہر ہے ان کو جا کر یہ بات کہنا کوئی آسان نہیں تھا, لیکن کہنے والے حضرت گنگوئی ہیں اور پیغام پہنچانا ہے ظاہر ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی شخصیت ہے جن کا پیغام پہنچانا ہے. وہاں گئے, کہا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی, انہوں نے سلام کہا, وعلیکم, ہاں بڑے آدمی ہیں ان کے یہاں, بہت بڑی کسی کی تعریف ہو بڑے آدمی ہیں, وہ قریب قریب ایسے الفاظ تھے بڑے آدمی ہیں. ہاں کہ اور انہوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ خلوق محمدی اختیار کریں. ناراض ہو گئے, اچھا مجھے کہتے ہیں خلوق محمدی اختیار کریں, میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں, کوئی تعویذ لینے آتا ہے, میرا کام نہیں چل رہا ہے تو مجھے روزی میں برکت کے لیے, یہ سب دنیا کے لیے آتے ہیں, اس لیے میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں. تو وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں خلوق محمدی اختیار کریں, وہ ان کا انداز تھا. دوسرا پیغام فرمایا کہ انہوں نے فرمایا ضبط سے کام لیا کریں, یعنی ضبط کا مطلب ہوتا ہے اگر جو نہ سمجھو کنٹرول کیا, تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے, ہر چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے, تھوڑا ضبط سے کام لیا کریں. فرمایا ہاں صاحبزادے جیسے ظرف کہاں سے لائیں, शायद गंगोही तो चूंकि कम उम्र थे जैसे बेटे की तरह होते हैं, और मैं ज़र्फ इंसान का जो होता है ना उसके अंदर दिल के अंदर इतनी वसअत हो कि इंसान इतनी सारी चीज़ें अंदर रखा हुआ और किसी को पता नहीं चलता। तो वो फरमाते हैं कि वहाँ फजल रहमान ने फरमाया कि हाँ हज गंगोई के बारे में कि साहबजादे जैसा ज़र्फ कहाँ से लाए कि दरिया के दरिया पिए बैठे हैं और डकार भी नहीं लेते। ये बड़ों की बातें बड़ी अजीब होती हैं, यानी इतना ज़्यादा उनके अंदर मारिफत भरी हुई है लेकिन कभी थोड़ा सा भी जाहिर नहीं होता कि अंदर क्या भरा हुआ है। इनकी तरफ से हज गंगोई के बारे में ये तारीफ जो है बहुत ऊँची बात है। बहरहाल क्योंकि वो साहिब कश्त थे, उनको पता था कि इनके अंदर क्या कमालात हैं। फरमाते हैं कि दरिया के दरिया पिए बैठे हैं और डकार भी नहीं लेते। तो खैर ये अंदाज होता है कहने का, ये फरमाते हैं कि देखो हर चीज़ जाहिर न की जाए। ख़ास तौर पे खैर हमारे लिए इसमें क्या सबक है, हमारे लिए इनकी जो नसीहत है इसमें सबक ये है कि कभी कभी इंसान शुरू शुरू में जब जिक्रुल्लाह और इन चीज़ों में जब लगता है तो कभी कोई ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को खुश करने वाली होती हैं, कभी कोई अच्छी कोई अलामत नज़र आ जाती है, हर एक के सामने उसको जाहिर न कर दे, हर एक के सामने न बता दे। हाँ जिससे कोई एक किसी हो, किसी इस पर एतमाद हो, उसको बता दिया कि हाँ ठीक है। तो कभी ऐसा होता है, हयात मौलाना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़िया तो मशहूर है कि रात है, तहज्जुद के वक्त है, नमाज में मसरूफ़ हैं, दुआ में हैं, एक नूर ज़ाहिर होता है, एक नूर ज़ाहिर होता है और आवाज़ आती है अब्दुल क़ादिर, वो मुझे पूरा पूरा वाक़िया याद नहीं, जिनको याद होगा शायद और ज़्यादा उसमें के अल्फाज किया थे, लेकिन आवाज़ आती है अब्दुल क़ादिर तुमने हमें जो इबादत की तुमने इबादत का हक़ अदा कर दिया, अब आइंदा तुम्हें कोई इबादत करने की ज़रूरत नहीं, न नमाज़ों की न किसी चीज़ की कोई इबादत की ज़रूरत नहीं। समझ गया कि जब अंबिया के लिए नमाज़ें माफ़ नहीं थी, मेरे लिए नमाज़ें माफ़ हो रही हैं और इतना बड़ा नूर ज़ाहिर हो रहा है, तो समझ गया कि यह कोई शैतानी हमला है, यह नूर नहीं है। तो ये इंसान हर एक नहीं समझ सकता ऐसी चीज़ों को, नूर नहीं है ये तो कोई शैतानी हमला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तआवुज़ पढ़ लिया बस वो नूर ख़त्म हो गया। चूँकि बड़े थे तो फिर आवाज़ आई कि अब्दुल क़ादिर आज तुम्हारा इल्म ने तुम्हें बचा लिया, फिर तआवुज़ु बिल्लाह पढ़ा, कहा नहीं 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 हो नहीं सकता, मेरा इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरा अल्लाह ने मुझे बचाया। मुशायख फरमाते हैं कि पहला हमला तो ऐसा था जिसको कोई भी समझ सकता था, कोई भी नहीं लेकिन कोई थोड़ा सा समझदार शख्स होता तो समझ जाता कि नमाज़ें माफ़ होना तो ये तो ज़ाहिर है, जब अंबिया के लिए नहीं हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं हुआ तो उनके लिए कैसे हो सकता था। तो पहले वाला हमला तो ऐसा था जिसको कोई समझदार शख्स समझ सकता था फिर भी, लेकिन दूसरे वाला हमला ऐसा है जिसमें बड़े बड़े धोखे खा जाते हैं, इसमें बड़े बड़े धोखे खा जाते हैं, क्या इल्म ने बचा लिया, हाँ वाकई इल्म था तो मैं बचा वरना मैं नहीं बचता। और मैं नहीं नहीं इल्म ने नहीं बचाया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया, वरना मेरा इल्म क्या है कि मुझे बचाता। ये शैतानी हमले हुआ करते हैं। तो बहरहाल ये कभी कभी, ये तो खैर वैसे ही बता रहा था कि उनको जो नूर नज़र आया तो नूर क्या चीज़ है पता नहीं, कि शैतानी है या मलकी है, अल्लाह ताला की तरफ से है, कुछ पता नहीं होता क्या है। इसलिए इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इंसान भरोसा भी ना करे, इन पर बहुत ज़्यादा एतमाद ना करे। है ठीक है कोई अच्छी चीज़ है, किसी मातमद शख्स से बता दिया ठीक है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ अल्लाह की तरफ से ज़ाहिर हो तो उसका बहुत ज़्यादा इजहार करना कभी ऐसा होता है कि वो नेमत सलब हो जाती है। ऐसे वाक़यात कई मिलते हैं कि एक शख्स था उसको अल्लाह ताला ने कोई तौफीक दी, कोई अमल की और उसमें मज़ा आ रहा था, कर रहा था, और किसी के सामने तस्किरा कर दिया कि हाँ मैं वो रात नमाज़ पढ़ी, बहुत मज़ा आया और उसमें एक लुत्फ आ रहा था और ये था, लोगों के सामने तस्किरा कर दिया, बस ख़त्म हो गया वो। चूँकि अल्लाह की तरफ से एक इनाम था, एक दिल की बात अल्लाह ताला की तरफ से एक राज था जो हमें दिया गया था, और राज दूसरों के सामने ज़ाहिर कर दिया, ठीक है वो बंद हो गया। जिसको कहते हैं कि एक यानी अल्लाह ताला की तरफ से एक ये मेहमान है, मेहमान की कदर नहीं की, तो या हम किसी को कोई राज की बात बताएं और दूसरों को बता दें, आइंदा उसको राज नहीं बताएंगे। तो अल्लाह ताला ने किसी पर इनाम किया है, अब वो दूसरों के सामने जाहिर कर रहा है, एक राज था, राज दूसरों के सामने जाहिर कर रहा है, तो आइंदा फिर ये चीज़ें, ये सिलसिला रुक जाता है। लेकिन हर एक के साथ नहीं होता, ये भी हर एक का हयात शेख उत्तफसीर थे, हयात मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके मुतअल्लिकीन में एक शख्स के साथ हुआ था इस तरह कि कोई चीज़ थी, कोई कैफियत उनकी थी और इबादत में, वो कुछ अरसे के बाद बंद हो गई। उन्होंने शिकायत की, कहा शायद तुमने दूसरों से तस्किरा कर दिया होगा, कहाँ ऐसे ही हुआ, कहा आइंदा नहीं करना। फिर वो शुरू हो गया लेकिन तंबीह कर दी आइंदा ऐसा नहीं करना। तो ऐसा होता है, लेकिन अभी मैंने बताया मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सब कुछ ज़ाहिर फरमाते थे, تو خیر بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہوتا ہے, لیکن ہر ایک ان کی طرح نہیں ہوتا. تو خیر یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں پر, یہ نظر آنے والی چیزیں, ان پر انسان اعتماد نہ کرے. تو اس کو دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں. من رأیتہ مجیباً عن کل ما سئلہ, جب کوئی بات سوال پوچھا جائے اس کا جواب بھی کوئی دیتا ہے, ہر معلومات کو دوسروں کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہے, اور ہر دیکھی ہوئی چیز دوسروں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہے. فاستدل بذلک علی وجود جاہلی, سمجھ لو یہ جاہل آدمی ہے. فرماتے ہیں سمجھ لو, اس سے استدلال کر لو کہ یہ کوئی جاہل آدمی ہے. آگے فرماتے ہیں, ان اردت ان تعرف قدرک عندہ فانظر فی ماذا یقیمک, اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ معلوم کریں, اور ہر شخص کو کسی نہ کسی درجے میں ذہن میں ہوتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا معاملہ اچھا ہے یا کہیں میں کوئی غلط کر رہا ہوں, اس لیے کہ کیا پتا موت کب آ جائے تو میں صاف ستھرا اللہ کے سامنے جاؤں, میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا گیا اعلیٰ صراط مستقیم, آپ سیدھے راستے پر چلتے رہیں, لیکن ظاہر ہے ہم لوگوں کا حال تو, ہم ہر ایک کا حال مختلف ہے, ہر ایک کا عمل مختلف ہے. تو فرماتے ہیں ان اردت ان تعرف قدرک عندہ, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ یہ معلوم کرے کہ اللہ کے یہاں اس کے اعمال کی اور اس کے جو یعنی کوششوں کی کوئی حیثیت کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے, تو پھر فرماتے ہیں کہ فانظر فی ماذا یقیمک, دیکھ لو کہ اللہ نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے, دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے فی ماذا یقیمک, کون سے کام میں لگا رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں میں لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال میں کوئی قبولیت رکھی ہے کسی درجے میں, اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہر نیک عمل کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فوری بدلہ ملتا ہے وہ ایک اور نیک عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر نیک عمل کی توفیق دی ہے, پہلے دن روزہ رکھا پھر روزے کی توفیق ہوئی, اچھا پہلا روزہ انشاءاللہ قبول ہوگا, پہلے دن تراویح پڑھی پھر تراویح کی توفیق ہوئی انشاءاللہ قبول. اسی طرح اعمال صالحہ میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اعمال جن اعمال کی توفیق دی اور مزید وہ کر رہا ہے اور اس کی توفیق اس پر مداومت ہے, استقامت ہے, پابندی ہے, یہ خود علامت ہے اس بات کی, دلیل تو نہیں لیکن علامت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہے. ان اردت ان تعرف قدرک عندہ, اللہ کے یہاں اپنا درجہ اور اپنا درجہ اگر معلوم کرنا ہے تو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے. اس کے قریب قریب حدیث بھی ہے, اس کے قریب قریب ایک حدیث بھی ہے کہ من کان یرید ان یعلم منزلته عند اللہ فلینظر, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے وہ معلوم کرے, تو اس کو دوسرے انداز میں پیش کیا, تو فرماتے ہیں کہ اس کو اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں اور اس کے اعمال میں اللہ کا کیا درجہ ہے. اگر ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھ رہا ہے, جیسے کہ قرآن میں فذکرونی اذکرکم, تو تقابل ہے, حالانکہ ہم محتاج ہیں, انتم الفقراء, اللہ تعالیٰ انہ هو الغنی, لیکن بس معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں برابری کا معاملہ کر لیتا ہوں تمہارے ساتھ, حالانکہ کوئی کہاں برابری, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں برابری کا معاملہ کر لیتا ہوں. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم میری عبادت کرو گے میں تمہارا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کروں گا, میں تمہیں اعزاز دوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں برابری کا معاملہ کر لیتا ہوں. ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص دوسرے کو دیتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ ہمیں دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اسی طرح فذکرونی اذکرکم. تو حدیث بھی کہتی ہے اگر کوئی شخص اپنا درجہ اللہ کے یہاں معلوم کرنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے اپنے یہاں کتنا درجہ دیا ہے, دل میں کتنا یاد کرتا ہے, زبان سے کتنا یاد کرتا ہے, اعمال میں کتنا یاد کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو انشاءاللہ یہ قبولیت کی علامت ہے, لیکن وہی اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق اور استقامت مانگتا رہے. کبھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ آج انسان کس حال میں ہے اور کل کس حال میں ہو, تو کبھی کسی حالت پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے, لیکن کم از کم یہ حالت قابل شکر ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.